سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دعا کے اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے تلاوت قرآن کریم کا بیان پڑھ کے سنا جا رہا ہے. تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت کلام اللہ کی تلاوت ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کر دعا نہ مانگ سکا اس کو بے مانگے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہ دوں گا۔ تلاوت قرآن شریف کے ظاہری آداب تین ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت دل میں بھی کلام اللہ کا احترام رکھیں، اور چونکہ ظاہر کو باطن تک اثر پہنچانے میں بہت دخل ہے، اس لیے جب ظاہری صورت احترام کی پیدا ہو جائے گی تو قلب میں بھی احترام پیدا ہو جائے گا، اور ظاہری احترام کی صورت یہ ہے کہ وضو کر کے نہایت سکون کے ساتھ تواضع کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے ہو سکے تو دوزانوں اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے ہیں، اور تجوید کے موافق حروف قرآنیہ کو مخارج سے نکالو اور ایک ایک حرف کو دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ استعذار رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے قدر قرآن شریف کی تلاوت سے سکھلایا ہے کہ اس تصور سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی ہے کہ ہمارا کلام پڑھ کر سناؤ، دیکھو کیسا پڑھتے ہو، تو انشاءاللہ اس سے یہ سب بات پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ انا انزلنا اور القارعہ چھوٹی صورتیں سوچ کر تلاوت کروں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو تیزی سے پڑھ جاؤں، یعنی کہ ایسا تیزی سے پڑھنا کہ جس سے الفاظ بھی نہ سمجھ میں آئے، ایسا کرنا بے ادبی ہے، تاکہ اگر کوئی شخص معنی نہ سمجھے صرف الفاظ قرآن ہی صحیح اور صاف ادا کرے تو یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تلاوت کے فضیلت کے انتہائی درجے کے حاصل کرنے کا شوق میں تم زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرو۔ یوں تو تلاوت کلام اللہ سے کسی طرح بھی کہیں سے بھی کیوں نہ ہو، خواہ بیٹھے بھی کیا کرو، کیونکہ تم آخرت کی تجارت کے لیے دنیا میں آئے ہو، اس لیے جہاں تک ممکن ہو لیٹے ہو، باوضو ہو یا بے وضو ہو، خلوت میں ہو یا دلوت میں ہو، بہرحال نفع ہی نفع ہے، مگر بڑا نفع اس میں ہے کہ شب کے وقت مسجد میں بحالت نماز کلام اللہ پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھے گا اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی، اور نماز میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے والے کو 50 نیکیاں، اور نماز کے سوا دوسری حالت میں باوضو تلاوت کرنے والے کو 25 نیکیاں، اور بلا وضو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب تم خود ہی سوچو کہ سوداگر بن کر زیادہ نفع کی حرص کیوں نہ کی جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال دل میں ہے، اسی طرح اس کے کلام کی بھی عظمت قلب میں ہونی چاہیے۔ مثلا جب تم اللہ کی گوناگون مخلوقات یعنی عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، حیوان و انسان، جنات و نباتات اور جمادات کے پیدا ہونے کا تصور کرو گے تو ضرور خیال ہوگا کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک نہایت زبردست اور ایسا مدبر ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، تمام عالم کی بقا اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ایسے شہنشاہ عالی شان کے فرمان واجب الاذعان یعنی جس کی تعمیل ضروری ہو، یعنی قرآن مجید کی کیا عظمت اور وقت ہونی چاہیے۔ یاد رکھو کہ جس طرح اس کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت اور وضو کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے معنی کے دل میں لانے کے لیے قلب کی طہارت اور تمام اخلاق رذیلہ سے پاکی لازمی ہے۔ بس جو قلب باطنی گندگی اور نجاست میں آلودہ ہے وہ اس محترم شاہی فرمان کے حقائق کو کیوں کر سمجھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے پروردگار جل جلالہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے باعظمت کلام ازلی کی انوار و تجلیات کو حروف کے لباس میں چھپا کر تمہارے حوالے کیا، ورنہ اس کی نورانی شعاؤں کا کوئی بشر متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو کہ طور جیسا پہاڑ بھی کلام الہی کی تجلیات کا متحمل نہ ہو سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہ سنبھال لیتے تو ان میں بھی حرف اور آواز کے لباس سے خالی کلام الہی کے سننے کی طاقت نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر قرآن شریف کے معنی سمجھ سکتے ہو تو کوئی آیت بھی بلا سمجھے تلاوت نہ کرو، کیونکہ ترتیل میں جس کا قرآن شریف میں حکم ہے تدبر یعنی غور و فکر اور سمجھنے اور سوچنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سمجھنے سے واسطہ نہ ہو۔ ختم قرآن کی تعداد بڑھانے کا خیال مت کرو کہ چاہے سمجھو یا نہ سمجھو، مگر نام ہو جائے کہ اتنے قرآن شریف ختم کیے۔ یاد رکھو کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھے جاؤ تو یہ 50 قرآن شریف ختم کرنے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بے ادبی اور لاپرواہی سے پڑھنا اور اتنی تیز پڑھنا کہ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں یا مخارج صحیح نہ ادا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زبانی سے پڑھتا ہے اور الفاظ اور مخارج صحیح ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 20 مرتبہ دہرایا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا، اور وہ آیت یہ تھی: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آیت ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یعنی کیا گناہوں کے مرتکب ہونے والوں کا گمان یہ ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے مساوی بنا دیں گے، برابر کر دیں گے؟ اس آیت کو بار بار شب میں بارہا پڑھتے رہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس آیت ومتاز الیوم ایہا المجرمون، یعنی علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، اس کو بار بار پڑھنے میں تمام رات ختم کر دی۔ روتے روتے اس آیت کو پڑھتے تھے اور ساری رات روتے ہوئے یہ آیت پڑھتے رہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک ختم پڑھتا ہوں، اور ایک ختم ہر مہینے میں، اور ایک ایسا ہے کہ جس کو سال بھر میں ختم کرتا ہوں، اور ایک تلاوت ایسی بھی ہے جس کو 3 سال سے شروع کر رکھا ہے اور اب تک پورا کلام مجید نہیں ہوا۔ یہ سب ظاہر ہے کہ فکر و فہم اور غور و تدبر ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل ہر وقت یکساں نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ مساوی درجے کے غور و فکر کا عادی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر خصوصیت کے ساتھ ایک ختم علیحدہ طور پر تم بھی ایسا شروع کر لو جس میں سوچ سمجھ کر تلاوت کی جائے، اور صرف اسی وقت پڑھا جائے جبکہ قلب فارغ ہونے کی وجہ سے غور و فکر کر سکو اور معنی اچھی طرح سمجھ سکو، تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس صورت میں تلاوت کے معمول میں بھی فرق نہ آئے گا اور فضیلت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس سہم و تدبر کی حالت مذکورہ میں معرفت الہی کی گوناگون شاخوں سے پھل اور پھول بھی چنتے رہو، کیونکہ ہر پھل کے لیے جدا شاخ اور ہر جوہر کے لیے جدا معدن ہے، کہ جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں وہاں تریاق کا تلاش کرنا فضول ہے، اور جہاں مشک و عود دستیاب ہوتا ہے وہاں موتیوں کی جستجو بے فائدہ ہے۔ اسی طرح جہاں قرآن شریف کی آیتوں میں جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ مثلا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی معرفت حاصل کرو، اور جس جگہ راہ مستقیم کی تعلیم مذکور ہو وہاں رحمت اور کرم اور فضل و حکم کی معرفت حاصل کرو۔ جہاں کافروں کے ہلاک ہونے کا بیان ہو اس جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور غلبہ و قہر کی صفت معلوم کرو، اور جن آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہوں وہاں سے اللہ پاک کے لطف و احسان کا علم حاصل کرو۔ غرض جیسا موقع ویسا عرفان۔ اور چوتھی بات یہ کہ قرآن پاک کا مطلب سمجھنے سے جو امور مانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو، کیونکہ ضعیف ایمان بندوں کے لیے تو خواہشات نفسانی، وساوس شیطانی، جن کو قصدن دل میں جگہ دی جاتی ہے حجاب بن جاتی ہے کہ ان کے نفوس دنیاوی تعلقات سے وابستہ اور ان کے قلوب شبہات و شک میں ملوث ہوتے ہیں، اور یہی قلب کے وہ پردے ہیں جن کے سبب قرآن پاک کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہذا ان کے اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت ان کے قلب میں پیدا ہونے اور ان کو طاعت میں لذت آنے لگتی ہے، ان پر بھی قلبی وساوس اپنا اثر کرتے ہیں۔ مثلا نماز کی حالت میں ان کا دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، اور جو خلوص شروع نماز کے وقت تھا وہ اب بھی قائم ہے یا نہیں، یا مثلا حروف کے مخارج سے ادا ہونے میں شبہ پڑتا ہے اور آیت کو اس نیت سے بار بار دہراتے ہیں حالانکہ قلب کے لیے یہ بھی حجاب ہے، کیونکہ حروف اور الفاظ کی درستگی کے پیچھے پڑ جانے اور مخارج حروف یعنی دانتوں، ہونٹوں، تالوں، تالو اور حلق کی طرف مشغول ہونا، یہ حروف کہاں سے نکلا اور ٹھیک نکلا یا نہیں نکلا، ان کا کام یعنی زیادہ اہتمام کچھ تو ضروری ہے نہیں، ان کا کام نہیں جن کو عالم علوی سیر و سیاحت اور ملکوتی امور کا مشاہدہ کرنا منظور ہے۔ آیات کلام الہی سے صرف تجلیات اور معرفت ہی کے حاصل کرنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ حالت اور اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ایسی آیت پڑھو جس میں رحمت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تو جسم پر خوشی اور مسرت کی حالت پیدا ہو جائے، اور غیظ و غضب اور عذاب الہی کا تذکرہ ہو تو تمہارا بدن لرز اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا نام آئے، یا اس کی عظمت و جلال کا ذکر ہو تو جھک جاؤ اور ذلت اختیار کرو کہ گویا جلال خداوندی کے مشاہدے سے نیست و نابود ہوئے جاتے ہو، اور اگر کافروں کی اس خرافات کا بیان ہو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے ہیں، مثلا مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بتایا ہے تو اس کی نقل سے بھی شرماؤ، اور ایسی آیت کی تلاوت میں اپنی آواز کو بند کر دو کہ گویا ان کے الفاظ کا اپنی زبان پر لانا بھی گراں گزرتا ہے، غرض جس آیت میں جیسا مضمون ہو اس کے مطابق ایک خاص حالت پیدا ہو اور جسم پر وہی اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ خوف کے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور شرم کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے اور ہیبت کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کب کبھی چھوٹے اور مجدہ بشارت کے وقت آواز اور زبان اور اعضاء میں انبساط اور بشاشت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینی میں سے وہ شخص ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہماری کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا جو بڑا شریف، جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاٹنے کے لیے جھپٹتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور وہ آیا اور اس نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، آپ نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں سوا نافرمان جن اور انس کے۔
اللہ سبحان
اللہ، تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کلام پاک کو بھی خوب اچھا کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوری عطا فرمائے، بیزاری عطا فرمائے، نفرت عطا فرما دے، اللہ غیروں کے نقل سے، کل میں نماز کے دوران دیکھا مسجد میں کہ ایک لڑکا نوجوان اس کے دائیں کان میں کان چھڑا ہوا تھا اور اس میں وہ عورتوں کی طرح ٹاپس پہنا ہوا تھا، تو میں نے اس سے مجھے برداشت نہ ہوا، ویسے تو آج کل زمانہ ایسا ہی ہے کہ بھائی کار خود کن کار بیگانہ مکن، اپنے کام سے کام رکھو اور اجنبی لوگوں کے معاملے میں دخل نہ دو، بات نہ کرو، لیکن برداشت نہیں ہوا، آخر اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کان کیوں چھیدا ہے، اس نے کہا ایسے ہی بس، ایسے ہی چھید لیا، اتنا دل کو دکھ ہوا کہ ایسے ہی تو انسان کوئی کام نہیں کرتا، ضرور کسی کی نقل میں کیا اور اچھا سمجھ کے کیا۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی یہ تو یورپ میں امریکہ میں یہ ہجڑے لوگ کان چھدواتے ہیں ایک سائڈ کا، اس میں اور بھی گناہ کی دعوت بھی ہوتی ہے، اس میں جب یہ کان چھپواتے ہیں تو انہی کی نسل کے لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی اور کیا کیا کرتے ہیں، اب ان بیچاروں کو کون سمجھائے، کس طرح سمجھائے۔ بہرحال میں نے خالی مختصراً اتنا کہا نرمی سے کہ بھائی خدا اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے، ہر کام دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھا یہ کسی نے یہ کیا تو اچھا لگا وہ کر لیا، اللہ رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے، بس وہ خاموش رہے، اللہ کرے کہ بات دل میں پڑ جائے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی غیروں کی نقل سے بہت بچنا چاہیے، بہت خطرناک مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغضوب شکل میں رہنا ہے، مغضوبوں کی، ظالین لوگوں کی شکل میں رہنا ہے، کیونکہ ان یہود و نصارہ اور ہنود پر خدا کی مار ہے، پھٹکار ہے اور لعنت ہے اور غضب کی غضب ہے، اللہ کا ناراضگی ہے ان کے ساتھ، تو اللہ کی ناراضگی جن پر ہے ان کی نقل کرنا، ان کے جیسے کام کاج کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے بچوں کو اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا استحضار نصیب فرما دے کہ ہم یہ استحضار ہمیں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہر بات سن رہے ہیں، دلوں کا حال بھی وہ جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور سب دوستوں کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے، اپنا مقبول بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی نبی کریم۔